پہلی حدیث دیکھتے ہیں اور اس کا چیپٹر ہے آپ سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دیں گے. انس مرفوعا, سیدنا انس سے روایت ہے, انا اول من یاخذ بحلقۃ باب الجنۃ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں جو جنت کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر کھٹکھٹاؤں گا. فأقعقها, میں اس کو کھٹکھٹاؤں گا. کیا آپ نے کبھی اپنی جنت کے بارے میں سوچا ہے؟ میں جب فوت ہو جاؤں گی, پھر جس وقت میرا حساب کتاب ہوگا, پھر اگر میں نے دنیا میں اچھے عمل کیے ہیں, جنت کی امید تو باندھنی چاہیے اور جنت کے لیے اعمال کرنے چاہیے. جنت جانے والے اعمال میں سے ایک عمل کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. تو جو جنت کا مسافر بننا چاہتا ہے اسے علم کے راستے پہ چلنا چاہیے, تا حیات علم حاصل کرنا چاہیے. آپ فزکس, کیمسٹری, بائیو, ڈینٹسٹری, میڈیکل, انجینئرنگ پڑھیں یا نہ پڑھیں, گزارا ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی زندگی کی کتاب نہ پڑھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہ پڑھیں, کوئی گزارا نہیں. آنے والے کل میں کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں, ریجیکٹ کر دیا جائے گا. موت کے وقت ہم رد کر دیے جائیں گے کہ ہم نے اپنے نبی کے بارے میں بھی نہ جانا. اس وقت زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی, اس وقت ہم بول نہیں سکیں گے. ہائے ہائے کرے گا وہ شخص جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے اپنی پوری حیات میں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی, آپ کی اتباع نہیں کی, بلکہ کہا میں نہیں جانتا وہ کون ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کا کنڈا کھٹکھٹائیں گے. جنت کیسا مقام ہے؟ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں ایک اتنی عجیب بات کہی ہے, حیرت ہوتی ہے مجھے, وہ بات بہت پیاری لگتی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں. تو جو شخص ایمان لاتا ہے نا, وہ ایک کانٹریکٹ کرتا ہے, اور یہ معاہدہ رب کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. سوچیں, ایک طرف اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, دوسری طرف آپ کا ہاتھ. اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں نے مومنوں سے یہ معاہدہ کر لیا ہے. مومن بک گئے ہیں, انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی ہیں میرے ہاتھ پہ, انہوں نے اپنے مال بیچ دیے ہیں میرے ہاتھ پہ. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, جنت کے بدلے میں. ہاں, جنت کے دروازے پر ایسا ہوگا. ایک منادی کرنے والا کہے گا اہل جنت سے, کیا اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کیا میں بھی ان لوگوں میں ہوں گی؟ اپنے آپ سے پوچھئے. جن کے لیے منادی ندا دے گا کہ اے اہل جنت, اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے, تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, تم سدا جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, تم سدا صحت مند رہو گے, تم کبھی بیمار نہیں ہوگے, تم سدا خوش رہو گے, کبھی تمہیں غم نہیں آئے گا, مصیبت نہیں آئے گی. ایسی جنت دنیا میں تو نہیں مل سکتی. دنیا میں انسان خوشی کی تلاش میں رہتا ہے اور خوشیاں روٹ جاتی ہیں. دنیا میں انسان اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتا ہے, ہوم سویٹ ہوم, میرا گھر, میری جنت. پھر اس جنت سے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جنت تو ایسا مقام ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ کوئی اس کے بارے میں تصور کر سکتا ہے۔ اتنا خوبصورت مقام ہے۔ مجھے جنت کی بہت پیاری بات لگتی ہے کہ جنت میں جو چاہو گے ملے گا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے، یعنی اسے گھوڑوں سے محبت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، ہاں گھوڑے تو ہوں گے لیکن وہ یاقوت کے ہوں گے، یعنی وہ اتنے حسین ہوں گے آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کتنے خوبصورتی ہوگی ان میں۔ ایک بوڑھی عورت حضرت عائشہ کے پاس بیٹھی تھی۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہیں تو ان کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرنے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے سے پہلے کہا، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو بھاں بھاں رونا شروع کر دیا اس عورت نے کہ ایک تو جوانی گئی، نہ دنیا میں کچھ رہا اور اگلے جہان میں بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگ جنت میں تین ایجر ہو کے جائیں گے نا، بالکل اپنی ابتدائی عمر میں، یعنی جب جوانی کا آغاز ہوتا ہے، جب امنگیں بھی جوان ہوتی ہیں، جب انسان سب سے زیادہ قوت کی حالت میں ہوتا ہے۔ دنیا میں تو ساری رسپانسبلٹی لوگ خود ہی لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اب عمر ڈھل رہی ہے تو اس ڈھلتی عمر میں اور جاتی قوت کو کیسے سنبھال کے رکھیں۔ جنت میں کسی کی قوت زوال پذیر نہیں ہوگی۔ ہر جمعے کو ایسی ہوا چلے گی کہ لوگ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ جب اہل جنت باہر نکلیں گے اور واپس اپنے گھر والوں کے پاس آئیں گے تو انہیں کہیں گے، آپ لوگوں کو کیا ہوا، آپ سب لوگ اتنے زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ آپ لوگ بھی باہر جا کے زیادہ خوبصورت ہو کے واپس آئے ہو۔ ہوا ہی خوبصورتی میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہواؤں میں سم ٹائمز اتنی مٹھاس ہوتی ہے اور اتنی زیادہ پلیزنٹ ہوا ہوتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے انسان کا۔ ہمارے یہاں تو زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ ہاں ماں کی دعا اتنی بڑی چیز ہے، لیکن جنت کی ہوا ماں کی دعا سے بہت آگے کی چیز ہے۔ تو اس جنت کے دروازے پر سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستک دیں گے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے، آپ نے کہاں ہونا ہے، لائن میں کہاں ہوں گے پیچھے، کیا اس ڈیلیگیشن میں ہوں گے جب رسول اللہ جائیں گے؟ دیکھیں آپ اگر جانا چاہیں گے تب آپ سوچیں گے نا کہ اچھا پیچھے جانا ہے، تو عمل بھی ویسے ہی کرنے ہیں جیسے جنت میں جانے والوں کے اعمال ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں توفیق دینا۔ حدیث نمبر 2 دیکھیں گے۔ عن انس بن مالک، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتی باب الجنتی یوم القیامتی فاستفتحو فیقول الخازن من انت، میں روز قیامت جنت کے دروازے پر آ کر اسے کھولنے کا مطالبہ کروں گا، دربان پوچھے گا آپ کون ہیں، فاقول محمد، میں جواب دوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، فیقول بک امرتو الا افتح لاحد قبلک، یہ سن کر وہ کہے گا آپ کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا، کیوں نہ اس ہستی کی پیروی کریں، ان کو فالو کریں کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے وہی ہوں گے۔ جنت میں اور وائٹ ہاؤس میں بڑا فرق ہے۔ وائٹ ہاؤس میں تو ہزاروں لوگ داخل ہوئے، اس کی کیا حقیقت ہے، ایک چھوٹا سا میزائل، ایک چھوٹا سا بام جو ہے وہ اس کو ختم کر سکتا ہے۔ جنت تک کسی دہشت گرد کی کوئی رسائی نہیں ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، اور جنت جیسا مقام دنیا میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، اگرچہ لوگوں نے مصنوعی جنت بنانے کی کوشش بہت کی ہے، لیکن دنیا جنت نہیں بن سکتی، کیونکہ دنیا میں حالات انسان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ کیا آپ مائیکل جیکسن کے بارے میں نہیں جانتے؟ اسے اپنے کالے ماں باپ سے تعلق توڑنا پڑا کیونکہ اسے گورا ہونا پسند تھا۔ اس نے اپنی ساری سکن چینج کروائی تاکہ وہ گورا ہو جائے۔ اس نے اپنا مہنگا ترین علاج کروایا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عرصہ زندگی جی سکے۔ اس کے معالج مہنگے معالج تھے اور دن رات اس کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، اس کے باوجود وہ زیادہ عرصہ جی نہیں سکا۔ مال سے زندگی خریدی نہیں جا سکتی، مال سے دنیا کی راحتیں، دنیا کی سہولتیں خریدی جا سکتی ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ، لیکن دنیا کے اطمینان نہیں خرید سکتے۔ ہاں، جو دنیا میں جنت حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی لگانا چاہے تو اس کو دنیا کی زندگی میں بھی وہ ٹیسٹ ملتا ہے اچھے اعمال میں، نیکی کر کے۔ آپ کبھی کسی بے سہارا کی مدد کریں تو آپ کے دل کو کیسی کنٹینٹمنٹ ملتی ہے؟ آپ کسی نابینا کو سڑک پار کرا دیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس وقت آپ کو کتنا اطمینان ملتا ہے؟ نیکی کی لذت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کا نیکیاں کرنے کو جی چاہتا ہے، جو نیکی کی رغبت رکھتا ہے، جس کو نیکی کی جزا کا علم ہے، جو بے لوس یہ کام کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت کا دروازہ نہ کسی کے لیے کھلے گا، اور یہ حکم دیا گیا کہ آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولنا۔ حشر کے میدان میں بھی آپ اولاد آدم کے سردار ہوں گے، اور کیا آپ جانتے ہیں، آدم علیہ السلام سمیت تمام لوگ آپ کے جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ جو جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا اس کا نام لواء الحمد ہے، اللہ کی حمد کا جھنڈا، اور جو آپ کے پیچھے چلیں گے ان کو حمادون، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے، اللہ کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والے کہا جائے گا، اور رسول اللہ کی امت کا یہی نام آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ حدیث نمبر 3 ہے، عن جابر قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لأصحابه امشوا امامی وخلوا ظهري للملائکہ۔ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اپنے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ میرے سامنے چلو اور میری پشت والی سمت فرشتوں کے لیے خالی کر دو۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عظیم بندوں میں سے ایک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بڑائی سکھاتے تھے، اپنی ذات کی بڑائی نہیں چاہتے تھے۔ نارملی جو کوئی کسی جگہ پر بڑا مقام رکھتا ہے وہ آگے چلتا ہے، اور رسول اللہ کا فرمان ہے میری پشت خالی چھوڑ دو، یعنی کوئی میرے پیچھے نہ چلے۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں یہ کیسا رول ہے؟ آپ اس کو امیجن یوں کر کے دیکھیے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے بتانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، رائی ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رائیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر ایک رائی ہے، چرواہا کیسا ہوتا ہے؟ سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ دنیا میں مینجمنٹ کے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے، چرواہا ہمیشہ بکریوں کے پیچھے ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سب کے پیچھے رکھا۔ اور آپ نے اس کے لیے ایک لاجک دی، دلیل دی، یقیناً اس میں سچائی ہے. آپ نے فرمایا میری پشت کو فرشتوں کے لیے خالی چھوڑ دو کہ میری نگہبانی فرشتے کریں گے، فرشتے آ جائیں پیچھے، لیکن انسانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلیں. ہمارے یہاں ادب اور احترام کے لیے بزرگوں کو آگے اور باقی لوگوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے، جو مقام میں بڑا ہو، مرتبے میں بڑا ہو، اس کو آگے رکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے آگے چلایا کرتے تھے، کیونکہ آپ تواضع والے انسان تھے. اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے نفع اٹھاتے تھے، سیکھتے تھے نا آپ سے. جب کوئی آپ سے روب کھاتا تھا تو آپ اسے کہتے تھے مجھ سے نہ ڈرو، میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو سکھا کر کھایا کرتی تھی. یعنی غریب لوگ سکھا لیا کرتے تھے نا اس دور میں، گوشت سکھا لیتے تھے، امیر بھی سکھاتے تھے ویسے تو، کیونکہ اس دور میں فریزر تو ہوتے نہیں تھے اور کوئی ایسی ٹیکنکس بھی نہیں تھی کہ گوشت کو محفوظ رکھا جا سکتا ہو. تو عید پر خاص طور پر گوشت کو جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے پریزرو کر لیتے تھے سکھا کے. تو آپ نے اپنی ماں کی مثال دی کہ میری ماں ایسی عورت تھی جو گوشت کو سکھا لیا کرتی تھی، تاکہ سننے والے کو پتا چلے کہ میں ایک عام عورت کا بیٹا ہوں، کہ میں تمہارے جیسا ہوں، میرے میں کوئی اور یعنی مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے تم سے افضل بات نہیں ہے. کیونکہ لوگ مقابلہ کرتے ہیں مال کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے. مقابلہ جس بارے میں کرنا چاہیے وہ تو تقویٰ ہے، یعنی جو اللہ کی نگاہوں میں افضل ہے. کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف کھاتا ہے؟ کون ہے جو اپنے رب کی رضا کے لیے زندگی بسر کرتا ہے؟ تو یوں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا پتہ چلتا ہے. حضرت جابر سے ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، آپ نے فرمایا لا تمشوا بین یدی ولا خلفی فإن هذه مقام الملائکہ، میرے سامنے چلو نہ پیچھے، کیونکہ یہ فرشتوں کا مقام ہے. تو اس حدیث میں آپ کے سامنے چلنے سے بھی منع کیا گیا اور پیچھے بھی. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چلنے کی اجازت دیتے تھے. صحابہ کا چلنا یقیناً اس حدیث میں جب روکا گیا اس نہیں سے پہلے کا تھا، جب بعد میں روکا گیا تو پھر سب رک گئے. اور پھر ہمیں ایسا بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر کہا کہ آپ میرے سے آگے چلے جاؤ، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوات میں بھی آگے چلے جایا کرتے تھے اور آپ اس چیز کو برا محسوس نہیں کرتے تھے. اور اگلی حدیث بہت ہی پیاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھ رہے ہیں اور حدیث سے پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ان ابی امامت الباہلی، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نا 10 بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر رحمت ہوگی. اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم چھا دل میں کہیں لیکن کہیں ضرور. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأت امی، رأت دیکھا میری ماں نے، رأت امی کیا دیکھ لیا حضرت آمنہ نے، کأنہ خرج منہا نور ازات منہ قصور الشام، میری ماں نے دیکھا ایک نور ان سے خارج ہوا، یعنی ماں کے بدن سے نکلا ہے، جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی نارملی ایسی بات کرے تو کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ حدیث ٹھیک ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں کسی نے مبالغہ آرائی تو نہیں کی. تو یہ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے الحمدللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا نور تھا جو حضرت آمنہ نے دیکھا، جس کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے. یہ نور نور نبوت تھا. آپ کی نبوت کے مشرق اور مغرب تک پھیل جانے کی خوشخبری ہے. ماں کو دکھایا گیا کہ تم سے نور نکلے گا اور وہ نور جہان کو روشن کر دے گا اور کفر کی اور ظلمت کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی. کیا آپ جانتے ہیں تاریکیاں کیسے دور ہوئیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور. علم نور ہے, علم کی روشنی سے جو اللہ پاک نے دیا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. تو جب علم آتا ہے نا تو جہالت ختم ہو جاتی ہے, اور جہالت تاریکی ہے. حدیث نمبر 5 ہے, عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے ایک سوال کیا, سألت ربی مسألتن, میں نے اپنے رب سے ایک سوال کیا, وبددت انی لم اسألہ قلت یا ربی کانت قبلی رسل منہم من سخرت لہ الریاح ومنہم من کان یحیی الموتا وکلمت موسی قال الم اجدک یتیما فآویتک الم اجدک ضالا فہدیتک الم اجدک عائلا فاغنیتک الم اشرح لک صدرک ووضعت عنک وزرک قال فقلت بلا یا ربی فوددت الم اسألہ. میں نے اپنے رب سے ایک سوال کیا لیکن بعد میں چاہا کہ نہ کیا ہوتا تو بہتر ہوتا. میں نے کہا میرے رب مجھ سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں, تو نے کسی کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا, کوئی تیری توفیق سے مردوں کو زندہ کرتا تھا, اور موسیٰ سے تو نے براہ راست کلام کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے تجھے یتیم پا کر مقام نہیں دیا؟ کیا تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی؟ کیا تجھے نادار پا کر تبنگر نہیں بنا دیا؟ کیا میں نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا اور تجھ پر سے تیرا بوجھ نہیں اتار دیا؟ میں نے کہا کیوں نہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے چپ کرا دیا. میں نے چاہا کہ میں نے سوال نہ کیا ہوتا. بہت ہی پیاری روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ پہلے رسولوں کو تو آپ نے ہواؤں پر اختیار دے دیا, کسی سے آپ نے کلام کر لیا, کسی کو آپ نے دیگر معجزات عطا کر دیے. جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں, کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل کیا چاہتے تھے؟ سوال کس چیز کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل معجزے کا مطالبہ کرنا چاہتے تھے. معجزہ, کہ جیسے باقی پیغمبروں پر معجزات آئے ہیں, اسی طرح سے ہم پر بھی معجزات اتریں. تو اللہ پاک نے جو دلیل دی وہ کیا تھی؟ کہ آپ تو یتیم تھے, کسی یتیم کا اس دور میں کوئی مقام نہیں ہوتا تھا. یتیموں کے ساتھ ان کے چچا, ان کے خاندان والے ہی اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. یتیم کی سائیکی خراب ہو جاتی ہے. ماں باپ کیا کھو جاتے ہیں یتیم سے, پوری دنیا ہی گویا روٹ جاتی ہے. مال بھی گیا, عزت بھی گئی, اور سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں بنا سکتے. آپ سوچئے, ابھی آج ہی کے دن پہ مجھے کسی نے بتایا کہ کسی کو کینسر ہو گیا, لاسٹ سٹیج تھی, دعا کے لیے کہا تھا, اور وہ بڑے حوصلے میں تھے. ینگ فرد ہے جن کے پیٹ میں اچانک کینسر ہوا اور لاسٹ سٹیج پہ ہے. کینسر کے کچھ ایسے قسمیں ہیں جو بہت تیزی سے گرو کر جاتی ہیں. تو وہ صاحب اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے کہ میرے بچوں کی اچھی طرح پرورش کر لینا اور فکر نہ کرنا, یعنی اپنی بیوی کو بچوں کا نگہبان بنایا. اب بیوی کے ہاتھ میں اختیار کوئی نہیں, بیوی کے پاس وہ مال نہیں، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی ہنر بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے، اس کے بچے آنے والے کل میں کس طرح سے کیا پڑھیں گے، سوسائٹی میں کیا مقام حاصل کریں گے، اس چیز کی طرف رب العزت نے توجہ دلائی ہے کہ کیا میں نے تجھے یتیم پا کر مقام نہیں دیا، کیا تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی؟ یعنی آپ تو جانتے ہی نہیں تھے کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کی کتاب کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر آنے والی وحی سے ایک لمحہ پہلے بھی نہیں جانتے تھے کہ مجھے نبی بنایا جانے والا، اور آپ نہیں جانتے تھے کہ انسانی زندگی کے مسائل کا حل کیا ہے. تو اللہ پاک نے اس نعمت کا احساس دلایا کہ دیکھو تمہیں تو کچھ پتا نہیں تھا، تم امی تھے، ان پڑھ تھے، تم کسی چیز کو جانتے نہیں تھے، پھر کیا تمہیں ہدایت عطا نہیں کی، ایسے کہ تم قوموں کے ہادی بن گئے رہتی دنیا تک کے لیے، کیا تجھے نادار پا کر تبنگر نہیں بنا دیا، یعنی تم مالدار نہیں تھے پھر تمہیں مالدار کر دیا، یعنی دنیا کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کس کس علاقے تک پھیل گئی تھی آپ کی زندگی میں، اور کیا میں نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، یعنی وہ سینہ تو گھٹتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت تنگی آتی تھی کیونکہ آپ کو مسائل کا حل نہیں ملتا تھا، اللہ پاک نے انہیں شرح صدر نصیب فرمائی اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا، اور تجھ پر سے تیرا بوجھ نہیں اتار دیا، یعنی تمہارا بوجھ تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا اور تمہیں لائٹ کر دیا کیونکہ مسائل کا حل مل گیا علم کے توسط سے. میں نے کہا کیوں نہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے چپ کرا دیا، یعنی مجھے ایسی دلیل دی، میں نے چاہا کہ میں نے سوال نہ کیا ہوتا، یعنی میں نے سوال کر کے غلطی کی کہ رب کی عزت اور رب کی عظمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کو، احسانات کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کسی کو محروم کرنے میں اس کے لیے کتنی خیر ہے اور کسی کو عطا کرنے میں اس کے لیے کتنا شر ہے. نو ون نوز، کوئی بندہ نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے سوا، کوئی جاننے والا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی حدیث کا یہ سلسلہ ہر جمعے کو جاری رہے گا، اس لیے انشاءاللہ تعالی وقت پر ملیں گے اور وقت پر جدا ہو جائیں گے، اور آپ نے یہ حدیث پڑھنی ضرور ہے. آپ کے گھر میں میں اگر پوچھوں کہ فرنیچر کتنا ہے، جیولری کتنی ہے آپ کی، اگر میں پوچھوں کہ آپ کے گھر میں برتن ہے یا مشینری ہے، یا آپ کے گھر میں سونے کی جگہ ہے، بستر ہے، سبھی کچھ ہے، کیا آپ کے گھر میں رسول اللہ کی احادیث کے ذخیرے ہیں، رسول اللہ کی باتوں پر مبنی کتب؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کا بہت بڑا تحفہ ہے، زندگی کی سب سے قدر و قیمت والی چیز اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے بارے میں فرمایا جن میں سے ایک المناقب والمسالب ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ کی کتاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ روشن کر دے جس نے میری حدیث سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا. الہی ہمیں چہروں کی وہ روشنی نصیب فرما دینا. تو آپ اپنے لیے حدیث کی کتاب ضرور لے لیجئے، مارکیٹ سے بھی اویلیبل ہے، صرف اتنا ہے کہ 6 والیومز ہیں سلسلہ حدیث صحیحہ کے، آپ لینا چاہیں تو بہت اچھا ہے، سارے والیومز آ جائیں گے. لیکن اگر آپ اس کلاس کے حوالے سے چاہیں، میری آپ لوگوں سے توقع ہے کہ آپ ہر روز فجر کی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے، اور اگر اچھا ہو تو دونوں اوقات میں، یہ 6 احادیث یا جتنی ہم پڑھیں گے وہ ضرور پڑھ کے سویا کریں گے. کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آپ نے یہ حدیث سنانی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. مائیں بچوں کو سنائیں گی، بیٹیاں گھر والوں کو سنائیں گی، بہنیں بھائیوں کو اور ریلیٹیوز کو سنائیں گی. آپ ان احادیث کو ضرور پہنچائیے اور رسول اللہ کی دعا لیں. رسول اللہ کی بشارت ہے اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے، جس نے میری حدیث سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا. اگلے جمعے تک کے لیے اجازت. دعا کے ساتھ ہم رخصت ہوں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے پہ انشاءاللہ یہی سلسلہ جاری رہے گا، خواہ وہ کسی بھی جگہ سے کسی بھی مقام سے ہو، حدیث کا یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. آئیے دعا کر لیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا الى حبك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم تجھ سے تیری محبت میں، تیرے رسول کی محبت میں اور تیرے دین کی محبت میں استقامت چاہتی ہیں. الہی ہم سب کو ثابت قدم رکھنا، الہی ہمیں ایسی محبت عطا کرنا جو زوال پذیر نہ ہو، اور الہی اس محبت کی وجہ سے الہی ہمیں علمی مجالس سے محبت عطا کرنا، اور الہی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دینا، اور الہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہمیں جنت میں ان کی رفاقت نصیب کرنا، اور الہی ہماری نسلوں کو بھی یہ محبت نصیب کرنا، اور الہی ہمیں توفیق دینا اپنے بچوں کو، اور الہی اس سوسائٹی کے تمام افراد کو، اور الہی سب لوگوں تک حدیث کے اس پیغام کو ضرور پہنچائیں. یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی ہم سب کو مل کر یہ کام کرنے کی توفیق عطا کرنا. یا ارحم الراحمین، جتنے ہاتھ اٹھے الہی تیری بندیاں ہیں، ان کے دلوں میں دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں الہی، وہ دعائیں جن کی زبان پر ہیں اور وہ دعائیں جو سینے کے اندر گھٹ کر رہ جاتی ہیں، الہی سب دعائیں قبول کر لینا. الہی آپ سے استدعا ہے یا ارحم الراحمین، اے پاک پروردگار اپنے خاص فضل و کرم سے الہی ہم سب کو حدیث کی مکمل تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دینا، اپنی کتاب کا اور اپنے رسول کی تعلیمات کا علم دینا، اور الہی ہمیں جنت کے راستے کا مسافر بنانا، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، الہی جنت کے وسط میں گھر عطا فرمانا، الہی ہماری نسلوں کو جنت کے وسط میں گھر دینا، الہی ہمارے والدین کو ہمارے ساتھ ملا دینا. یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا الہی جن لوگوں نے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا، الہی سب کی کوششوں کو قبول فرما لینا. الہی آپ سے استدعا ہے یا ارحم الراحمین، حدیث کے اس سفر کو الہی کبھی ختم نہ کرنا. الہی ہماری زندگی میں یہ سفر جاری رہے، ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے، اور الہی اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا. الہی جو دعائیں ہم نے مانگی، جو مانگنے سے رہ گئیں، سب دعاؤں کو قبول فرما لینا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین، الہی آمین.